نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے. جس طرح کی توبہ اس نے کی ہے, اگر اس کی توبہ کو اس شہر کے سارے گناہگار بندوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب بخشے جائیں گے. یعنی انسان کو کیا پتا, انسان نہ نیتوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اعمال کو پوری گرفت کر سکتا ہے, وہ اعمال کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتا. انسان تو ظواہر کو دیکھتا ہے.
کل جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ وہاں آئے تھے, اور ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں کمال ہے یار, لوگ آئے ہی نہیں. یہ کوئی معیار ہے؟ یہ کیا معیار ہے؟
اللہ جانتا ہے کہ کیا عمل کس نیت کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہے, اور اس کو میں نے قبول کرنا ہے یا رد کر دینا ہے. یوم تبل السرائر, اس دن پوشیدہ اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. فما لہ من قوت ولا ناصر, اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی خود اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا اس کی مدد کرے. یعنی نہ تو خود ہی اس کے پاس کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی باہر سے مدد کرنے والا اس کی مدد کرے گا. یہی ہوتا ہے نا کہ یا آدمی اپنے زور سے بچ جاتا ہے اور یا اپنے دوستوں کے زور سے بچ جاتا ہے, لیکن وہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی, پھٹ جانے والی زمین کی, یہ ایک جچی تلی بات ہے. یعنی یہ قرآن ایک جچی تلی بات ہے. جچی تلی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. جچی تلی بات ہے لوگوں, جچی تلی بات ہے. احتیاط کرنا اس کے معاملے میں, جچی تلی بات ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یعنی قرآن کس طرح کتنا جامع ہے کہ یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کی اور تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ ایک دن آئے گا جب تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. اور اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف پلٹا ہے جو حق کے دشمن بن جاتے ہیں, اور ان کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جچی تلی بات ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اس کے خلاف, اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اب اللہ کی چال کے مقابلے میں انسانوں کی چال کی کیا حیثیت ہے؟ میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اور کہا بس چھوڑ دو اے نبی, فمحل, بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو, ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. یعنی خود ہی پھر کہا کہ اے نبی, یہ تو ہم نے مہلت خود دی ہوئی ہے, تمہیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ عذاب آ جائے. چھوڑ دو ان کو, بس تھوڑی سی مہلت ہے, ابھی ہم ان کو پکڑے دیتے ہیں. تھوڑی سی مہلت, ذرا کا سرایہ دینے چھوڑ دو. اب ہم میں سے بھی اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیازی برتنی ہے تو ذرا کی ذرا ہے اس کے لیے, تھوڑا سا ٹائم ہے. اس کے بعد سورہ آلہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی, سبحان ربی یا لعالی, سبحان ربی یا لعالی, سبحان ربی یا لعالی. اے نبی, اپنے رب برتر کے نام کی پاکی بیان کرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھو, اور اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی اس کو جاپتے بھی رہو, اور یہ یقین بھی اپنا پروان چڑھاتے رہو کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ بڑا اعلیٰ ہے, بڑی عظمت والا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب اور بڑی ہی عظمت والا ہے. الذی خلق فسوا, جس نے پیدا کیا اور متوازن کیا, یعنی جس نے تخلیق بھی کیا اور پھر ہر جسم کو اس کے حساب سے متوازن اور متناسب کیا. اس کی ہر چیز کو اس کی جگہ پر ٹھیک رکھا. والذی قدر فہدا, جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی. تقدیر بنائی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس چیز کو تخلیق کیا اس کو ایک خاص مقصد کے لیے, خاص ماحول میں خاص کام کرنے کے لیے بنایا, اور پھر اس کو راہ بھی دکھائی کہ تو نے کس طرح اس کام کو کرنا ہے. یعنی اس نے چوزے کو پیدا کیا اور اس نے بتایا کہ تیری ماں نے جب بولنا ہے تو دوڑتے ہوئے آنا ہے. اس نے پرندے کو پیدا کیا اور پرندے کو پر دیے, اور جب اس کو بتایا کہ جب تیرے اتنے پر ہو جائیں تو نے اس کو لے کے اڑنا ہے. اس نے مچھلی کو پیدا کیا اور اسے تیرنا سکھایا اور وہ کام کرنا اسے سکھایا جو کام اس کے ذمہ ہے. تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی, یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے, اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہوگی, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کی صفات کیا ہوں گی, اس کا مقام کس جگہ ہوگا, اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں گے, کس وقت وہ وجود میں آئے گا, کب تک اپنے حصے کا کام کرے گا اور کب کس طرح ختم کر دیا جائے گا. اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے, اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر یوں ہی الل ٹپ نہیں ہو گئی ہے, بلکہ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا اور سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے. انسان بھی بڑی حد تک اس تقدیر کا پابند ہے, لیکن ایک دائرے کے اندر انسان کو آزمانے کے لیے تھوڑی سی آزادی دی گئی. انسان کی آنکھ ان اصول و ضوابط کے مطابق ہے جو اللہ نے اس آنکھ کے لیے مقرر کیے ہیں. کان بھی اصول اور ضوابط رکھتے ہیں, ان کی تقدیر ہے. معدہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے, ہارٹ اپنے حساب سے کام کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے اصول و ضوابط کے تحت کام کرتی ہیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ آنکھوں سے سننا شروع کر دیں اور کانوں سے دیکھنا شروع کر دیں تو ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں. یا کسی کان کو کہیں کہ آج آپ نے بولنا ہے اور زبان کو کہیں کہ آج تو نے سننا ہے, تو روزانہ بولتی رہتی ہے. یہ مقرر شدہ تقدیر ہے. صرف اتنی آپ کو آزادی ہے اور وہ آزادی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کہ آنکھ سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. یہ اس نے تمہیں کہا ہے کہ یہ دیکھنا اور یہ نہ دیکھنا, کان سے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے, دماغ میں کس قسم کی سوچوں کو پروان چڑھانا ہے اور کس قسم کی سوچوں سے نجات پانی ہے, ان ہاتھوں سے کس طرح کے اعمال کرنے ہیں اور کس طرح کے نہیں کرنے ہیں. کریں گے یہ ہاتھ ہی, تقدیر مقرر ہے, دائرہ عمل بھی مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک دائرہ عمل نہیں بنایا, ایک ماحول نہیں بنایا, ایک طرح کا گھر نہیں دیا, ایک طرح کی صلاحیتیں اور قوتیں بھی نہیں دی. یہ ساری مقرر شدہ تقدیریں ہیں, لیکن ان اس طے شدہ تقدیر کے اندر ایک چھوٹے سے دائرے کی آزادی دی گئی ہے جس کے اندر یہ پھدکتا پھرتا ہے. والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى, جس نے نباتات اگائیں فجعلہ غصاءً احوا, پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا لیا. نباتات کو اگاتا ہے, لہلہاتی ہے اور پھر اس پر خزاں آ جاتی ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی. آگے جملہ معترضہ ہے, یہ پہلے بھی آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وئی کا آغاز ہوا, شروع شروع میں وئی کا نزول شروع ہوا, تو وہ چونکہ انہیں پریکٹس بھی نہیں تھی اور وہ جلدی جلدی اس کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کی اور دہرانے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں مجھے کوئی لفظ بھول نہ جائے, تو پہلے بھی یہ بات آئی تھی اور آج پھر یہ آئی ہے. سنکریو کا فلا تنسا, ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. یعنی پھر جبریل نے درمیان میں روک کر یہ کہا, اور یہ بھی اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوا, ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جس کا بھول جانا اللہ چاہے، یعنی تم اپنے طور پر اسے یاد رکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہو نا کہ میں جلدی جلدی اسے یاد کر لوں، تو یہ اپنے طور پر تم نہیں کر سکتے، بھول جاؤ گے اس کو جس کو اللہ بھلا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفا، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ ونیسرک للیسرا، اور آگے یہ بات کہی کہ اے نبی ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ یعنی یہ پتہ کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ذمہ داری آئی تو وہ اس ذمہ داری کی نزاکت کو سمجھتے تھے اور اس کے بوجھ کو بڑا محسوس کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ آپ کبھی سمجھا کر دیکھیں، اللہ کرے آپ کو یہ درد دل نصیب ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سمجھانے کا عمل جو ہے یہ کتنا نازک ہے اور کتنا مشکل ہے اور کتنا اعصاب شکن ہے۔ یہ کوئی کاموں میں سے کام، اللہ کی ذات اور اس کے دین کی جو شان ہے ان میں سے یہ کوئی کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ معمولی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بڑی برکت دے دے، لیکن آپ تو آ کر بڑے آرام سے حال میں بیٹھ جاتے ہیں اور تقریر سن لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑے اعصاب شکن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، بہت کچھ کہنا پڑتا ہے، بہت کچھ اپنی طبیعت پر اور اپنے جسم پر برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑی سن سن کے جو ہیں وہ ہضم کرنی پڑتی ہیں، اور بڑا ایسے انتظام کرنے پڑتے ہیں کہ جو ساری دنیا کہتی رہتی ہے کہ ہوش کرو کہیں پھنس نہ جانا، اپنی کمر پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ غریب آدمی ہو، کمزور آدمی ہو، تو یہ ویسے میں نے بات کی ہے کہ یہ کوئی آسان کام جو بھی انسان کرتا ہے اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بعض اوقات بڑا بوجھ پڑتا تھا، لیکن اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر کسی کو سمجھانا چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین جگہوں پر کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو الگ کر دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، الگ کر دو گے اپنے آپ کو؟ تو اس کیفیت کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ تو نہیں تم پر ذمہ داری لگائی کہ بہرے کو بھی سنا کے ہی رہنا ہے اور اندھے کو بھی دکھا کے ہی رہنا ہے، ہم نے یہ ذمہ داری تیرے ذمہ نہیں لگائی۔ فذکر، نصیحت کر، ان نافعت الذکر، اگر نصیحت نافع ہو، یعنی اس پر زور لگا اور اس پر محنت کر جس کے لیے نصیحت نافع ہو۔ ضروری نہیں کہ بیروں کے پیچھے جو ہے وہ شور مچاتا پھرے کہ تم بھی سن لو اور اندھوں کو بھی کہے کہ تم بھی دیکھ لو۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ عام تبلیغ تو کرنی پڑے گی، لیکن اس میں سے جو سننے کے لیے تیار ہوگا اس پر زیادہ وقت صرف کرنے کی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، جو مرد عورتیں یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی کی نصیحت کو سننے کی توفیق دے اور آپ کے لیے نصیحت نافع ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا بدبخت نہ ہو جو اس نصیحت کو سن کر رد کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اگر نہیں سنتا تو وہ غنی ہے۔ اس نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ ہم تجھے یہ کہتے ہیں کہ بہرے کو سنانا ضروری نہیں ہے، اندھے کو دکھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو سب کچھ سننے کے باوجود بھی بہرا ہی بن کر رہنا چاہتا ہے اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اندھا ہی بن کر رہنا چاہتا ہے تو اس سے بے نیازی برتو، اور جس کو تمہاری نصیحت نافع ہو رہی ہے اس کو نصیحت کرو، ان کو پک کرو، درمیان میں سے نکالو ان کو۔ تبلیغ عام کرو، لیکن جو تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو اس کی فکر کرو، دوسرے لوگوں سے بے نیازی برتو۔ اس لیے کہ اگر ان کے فکر میں تم مبتلا ہوگے تو ایک تو تمہارا فکر لا حاصل ہوگا. آپ اس کو سوچیں نا ذرا, سائیکولوجیکلی بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ نہ ماننے کے والے کے پیچھے آدمی پڑے تو ایک تو پڑھنا بیکار ہوا کہ اس نے تو نہیں سمجھنا, چونکہ جس نے سمجھنا ہے اپنی بنیاد پر سمجھنا ہے, کسی کے سمجھانے کی بنیاد پر تو نہیں سمجھنا. ایک تو اس کے پیچھے پڑھنے کی محنت بیکار گئی اور دوسرا اپنی سائیکالوجی اور اپنی نفسیات کے مجروح ہونے کا بھی زیادہ خطرہ ہے کہ تم ان کے پیچھے پڑھ کر مایوس ہو جائے گے, تم پر یہ بات کران گزرے گی. اس لیے کبھی کبھی خیال آتا ہے, ہمارے دوست جب کہتے ہیں یا ہم بھی خود سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, لوگ سنتے تو ہیں نہیں, سمجھتے تو ہیں نہیں, ٹس سے تو مس نہیں ہوتے, وہی جو ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری والی بات ہے, وہ بڑے اچھے خطیب تھے, لوگوں کو بڑا اچھا سمجھاتے تھے, اور زندگی کے آخری دور میں انہوں نے ایک دن بھرے جلسے میں کہا کہ جب میں نے تقریر کی تو تم نے کہا واہ شاہ جی واہ, اور جب میں اس تقریر کی وجہ سے جیل چلا گیا تو تم نے کہا آہ شاہ جی آہ. اس آ اور واہ سے آگے تو تم بھی نہیں بڑھے, زندگی میری بھی گزر گئی. تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا یہ جملہ, وہ عطا اللہ شاہ بخاری کیا چیز ہے یا کوئی اور انسان کیا چیز ہے, جب انسان پیغمبر کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھان خاک چھان ماری, خون کی تلاوت سن کر بھی لوگ اگر متاثر نہیں ہوتے تو اگر ہم جیسا کوئی آدمی کوئی بالکل لولا لنگڑا قسم کا کام کرتا ہے اور لوگ جب تھوڑی سی لوگوں سے مایوسی کا اظہار ہوتا ہے تو ہم کہیں جی لوگ نہیں سنتے, جی چھوڑو اس کام کو, تو یہ تو انتہائی حماقت کی بات ہوگی. حالانکہ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ لوگ سنتے بھی ہیں اور بدل بھی جاتے ہیں, جن کے مقدر میں ہوتا ہے توبہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی نفسیات کو بچائے, اپنی سائیکالوجی کو مجروح نہ ہونے دے, اور ان کے پیچھے جو بات کو نہیں سننے کے لیے تیار اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی فکر میں نہ پڑے. ہاں وہ کون بھی ہیں, اس کا گھر بڑا ہے تو ہو, اس کی کار لمبی ہے تو ہو, وہ ٹیوٹا کی بجائے پجاروں پر بیٹھتا ہے تو بیٹھے, بیٹھتا رہے, وہ ہیلی کاپٹر پر بھی بیٹھتا رہے. جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ کر نہ تو وقت ضائع کرو اور نہ اپنے قلب کو مجروح کرو. سیذکر من یخشا, جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اور جو اس نصیحت سے گریز کرے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں, اے محمد جو اس نصیحت سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہے, بڑی آگ میں چلا جائے گا. یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, بڑی آگ میں چلا جائے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى, پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا, نہ مرے گا نہ جیے گا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, لوگو فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. پاکیزگی اختیار کی کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے اللہ کے بتائے ہوئے عقائد اور نظریات کو قبول کر کے اپنے سینے کے خیالات و نظریات کو پاک کر دیا, جس نے اللہ کی تعلیمات کو سن کر اپنے اخلاق اور معاملات کو بھی پاک کر لیا, اور جس نے اللہ کے حکم کو اختیار کر کے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو بھی پاک کر لیا. یہ تو پاکی کا راستہ ہے. اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کی بات کو نہیں مانا وہ پلید ہے, اس کا دل بھی پلید ہے, اس کا جسم بھی پلید ہے, اس کا اخلاق بھی پلید ہے, اس کا مال بھی پلید ہے, اس کی زندگی بھی پلید ہے. فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. اپنے رب کا نام یاد کیا یعنی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسے رب رب کو یاد کرنے کا یہی مطلب ہے کہ رب دل میں بس جائے. یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تو ہزار مرتبہ تسبیح چلا لی اور سارا دن گناہ کی غلاظتوں کے اندر پڑا رہا اور سمجھتا رہا کہ معاملہ برابر کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے یاد اللہ کی. اور گنتی اور اس میں کیلکولیٹر ایک رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ وہ پڑھا تھا, اتنے کروڑ نیکیاں تو میرے پاس ہیں, باقی میں جو چاہوں کرتا پھروں. ایسا نہیں ہوگا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. لیکن پاکیزگی بھی اچھی چیز تھی اور اللہ کے نام کی یاد بھی اچھی چیز تھی, نماز بھی اچھی چیز تھی, لیکن اس اچھی چیز سے اسے کس نے روکا؟ کیوں رک گیا وہ؟ بل تو اسے رون الحیات الدنیا, نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ کل وہ بات جو ہم نے اتوار کی کلاس میں لوگوں کو سمجھائی تھی, آپ بھی یہ باتیں سوچا کریں. میں اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے, ہم سب کو بدبختی سے بچا لے, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خوش قسمتی نصیب فرما. آپ یہ باتیں سوچا کریں. کل بھی یہ بات ہوئی تھی اور آج بھی میں اسے دہرا رہا ہوں کہ ساری بدبختی اور برائی اور کفر اور فسق اور منافقت کی جڑ حب دنیا ہے, اور ملتی یہ پھر بھی نہیں ہے, پوری نہیں ہوتی. کیا کافروں کو ان کی مرضی کے مطابق مل جاتی ہے؟ کیا فاسقوں کو ان کی مرضی کے مطابق مل جاتی ہے؟ کیا حرام خوروں کو ان کی مرضی کے مطابق مل جاتی ہے؟ اور کیا اللہ کے نیک بندوں کے پیٹ ہمیشہ خالی رہتے ہیں؟ یہ معاملہ نہیں ہے. سوائے اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بڑا دھوکے باز دھوکا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ اللہ کی حدود کی پابندی کرنے والے بھوکے مرے ہیں, اور نہ اللہ کے مجرم لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق عیاشیاں کر سکے ہیں. کتنے مجرم ہیں جو ان بستیوں کے اندر بھوکے مرے پڑ رہے ہیں, مجرم بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں, مجرم بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں. اور کتنے ایسے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, خود دیکھے ہیں, خود مشاہدہ کیا ہے, کتنے نیک اور پاک لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انہیں کبھی روزی کی فکر نہیں ہوئی, اللہ ہی ان کو دیتا ہے, انتہائی طاہر طریقے سے دیتا ہے, انتہائی عزت کے ساتھ دیتا ہے, انتہائی اچھی روزی دیتا ہے. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک اور صالح ہو اور اللہ تعالیٰ اسے غربت سے آزمانا چاہے تو آزما لے. یہ مختلف معاملات ہیں جو سب کے ساتھ اللہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے. لیکن تم نے یہ اچھے راستے کو کیوں چھوڑا؟ بل تو سرون الحیات الدنیا, مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ول آخرت خیر واب کا, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان نہذا لفی صحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ, اور ہم نے یہ کام کی بات اور یہ اصلی بات اور یہ حقیقت کی بات تو انسان کو پہلے بھی بتائی ہے, پہلے بھی ہر نبی کو نبی کے ذریعے انسانوں کو بتاتے رہے ہیں, اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی. سورہ غاشیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تمہیں اس چھا جانے والے آفت کی خبر پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ یعنی وہ قیامت جو چھا جائے گی پوری کائنات پر, ہر چیز کو متاثر کرے گی, ہر چیز اس سے افیکٹ ہوگی, افیکٹ کرے گی ہر چیز کو. کیا وہ خبر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, سخت مشقت میں پڑے ہوئے ہوں گے, عجیب ان کی کیفیت ہوگی. تسلا نارن خامیا, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. ظاہر ہے آگ میں جھلسے گا جو چہرہ وہ مشقت میں نہیں ہوگا. تو تَبْقَى مِنْ عَيْنِ نَانِيَا، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن کچھ چہرے اس دن بارونق بھی ہوں گے. چہرے کو اس لیے کہا گیا کہ چہرے سے مراد پوری شخصیت ہے، چہرہ شخصیت کا نمائندہ ہے، شخصیت کا نمائندہ ہے چہرہ. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، یعنی جو کام انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس پر خوش ہوں گے. یعنی بغیر کارگزاری کے کوئی چہرہ خوش نہیں ہو سکے گا، کارگزاری تو کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مرضیاں اپنی کرتے رہو اور اپنے عملی رویوں کو تبدیل نہ کرو، بالکل کوئی پرواہ ہی نہ کرو، اور پھر بھی کہو کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں. کارگزاری کرنی پڑے گی. لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی شر یا کوئی مصیبت یا دکھ، یہ تو دور کی بات ہے، کوئی ناپسندیدہ اور بےہودہ بات بھی وہ نہیں سنیں گے. بےہودہ بات بھی نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی. واکواب موضوعہ، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارک مصفوفۃ وزرابی مبسوسہ، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. یہ آخرت کی بات کی، اور کتنے جامع انداز میں دونوں گروہوں کی بات کی کہ کچھ لوگوں کی یہ حالت ہوگی اور کچھ لوگوں کی یہ حالت ہوگی، اور پھر آگے توحید کی بات کی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں. یہ جانور کوئی دیکھ لیں، یہ کیسے بنایا گیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ پہاڑ کو دیکھیں، یہ کیسے بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کو دیکھیں، یہ کیسے نصب کیے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ جس زمین پر رہتے ہیں اس کو ہی دیکھ لیں، یہ کیسے بچھائی گئی ہے. فَذَكِّرْ، اے نبی بس نصیحت کرو، نصیحت کرو، نصیحت کرو. فَذَكِّرْ فَذَكِّرْ فَذَكِّرْ، نصیحت اصل کام ہے کرنے والا. نبی کے ذمے بنیادی اور پہلا کام یہ تھا کہ نصیحت کرو. یا اللہ یہ توفیق دے کہ تیرے راستے میں بڑے پیمانے پر اور غیر معمولی پیمانے پر لوگوں کو نصیحت کریں اس قرآن کو لے کر، اور پھر اس نصیحت سے تو بے شمار لوگوں کو کی زندگیوں کو تبدیل کر دے، اور اپنے دین کے ابلاغ اور اقامت کا بہت بڑا کام اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تو کر دے، تو کر دے. ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تو کر. فذکر، اے نبی نصیحت کیے جاؤ. انما انت مذکر، تم بس نصیحت کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، کوئی ان پر جبر کرنے والے اور حوالہ دار تو نہیں ہو کہ تم نے زبردستی ان کو ہدایت دینی ہی ہے، یہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی نہیں لگائی. یہ ہم نے کام کرنا ہوتا تو ہمارے لیے یہ بڑا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ہم تو کن کہتے تو سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے. نصیحت تمہارے ذمے ہے. فانت مذکر، انما انت مذکر. الا من تولا وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا. فیو فانت مذکر انما انت مذکر الا من تولى وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، عذاب الاکبر، بھاری عذاب، انا الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، ہم لے لیں گے حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے دس راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا کوئی صاحب عقل ہے جو اس میں سے کسی قسم سے کوئی سبق سیکھے؟ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، ہے کوئی عقل والا کہ جو سوچے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر؟ اللہ فرماتا ہے ہے کوئی عقل والا؟ وہ فجر کے وقت کو دیکھ لے، وہ دس راتوں کو دیکھ لے کہ دس رات میں چاند کچھ ہوتا ہے، اگلی دس میں کچھ ہوتا ہے، اگلی دس میں کچھ ہوتا ہے، مہینہ پورا ہو جاتا ہے. پھر وہ جفت اور طاق کو دیکھ لے، جفت اور طاق سے مراد یہ ہے کہ کبھی تاریخ جفت ہوتی ہے، طاق ہوتی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور رات کو دیکھ لے کہ اب رخصت ہو رہی ہے. اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس میں چلتے ہوئے زمانے کی شہادت دی گئی ہے کہ زمانہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جو زمانے کے اس پٹے پر چڑھائے گئے اور موت کے حوالے کر دیے گئے؟ یہ موت کا پٹا بڑی، یہ وقت کا پٹا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. کل صبح کے وقت جتنی آپ کی زندگی تھی، آج صبح کے وقت اتنی نہیں ہے. زندگی کے پورے 24 گھنٹے کم کر کے آئے ہو، اور موت جب بھی تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، اس کے پورے 24 گھنٹے موت کے اور قریب ہو گئے ہو. وقت چل رہا ہے، ہر فجر چل رہی ہے، ہر دس راتیں اور دن چل رہے ہیں، اور ہر جفت اور طاق کی تاریخیں چل رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وقت سفر کر رہا ہے. تم اس وقت کی گاڑی پر بیٹھے ہو، جب تمہارا سٹیشن آ گیا تو تم نے نہ اترنا چاہا تو دھکا مار کے بھی اتار لیں گے، اتار لیں گے. کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس وقت سے سمجھ، اور پھر اس وقت کے پٹے نے کس کے ساتھ کیا کیا پہلے کیا ہے اس کی مثال دی. الم ترا کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا ان اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ؟ وقت گزر چکا ہے. کبھی وہ زمانہ تھا کہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے اونچے ستون بناتے تھے، ہر اونچی جگہ پر ایک محل کھڑا کر دیتے تھے قوم عاد والے، اور اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا تو جھٹلا دیا. اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. یہ قوم عاد کیا بڑا تھی کہ قرآن نے لفظ بولے ہیں کہ جن کی مثال کوئی دنیا میں قوم پیدا نہیں کی گئی تھی. لم یخلق مثلها فی البلاد، مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ جسمانی صحت میں بے مثال تھے، جسمانی قوتوں میں بے مثال تھے، اور دوسرا مال و دولت اور فراخی میں بے مثال تھے. ہر کسی نے محل اپنا بنایا ہوا تھا. یہاں تو کہیں کہیں کوٹھیاں کسی کسی کے پاس ہیں، وہاں ہر کسی کے پاس ہی کوٹھی تھی. وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، یہ ایک دوسری قوم ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اس کو میخوں والا دو وجہ سے کہا گیا ہے، کہ جب اس کے لشکر نکلتے تھے اور ان کے لیے خیمے جب بنائے جاتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، تو دور تک کیلی کیل نظر آتے تھے. اور دوسرا اس لیے اس کو ذل اوتاد کہا گیا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ میری سلطنت اس طرح مضبوط ہے, اس طرح مضبوط ہے کہ کوئی اس کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی لچک پائی جائے. میں نے کیل ٹھونک دیے ہیں اپنی سلطنت میں, کرسی پر ہاتھ مارتا تھا اور کہتا تھا کرسی بڑی مضبوط ہے. اور اس کو اس وجہ سے بھی ذل اوتاد کہا گیا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو اتنا ہلکا پایا تھا کہ جس کو جو چاہتا تھا عذاب دے ڈالتا تھا اور کوئی احتجاج کرنے والا بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ انسانوں کے جسموں پر کیل ٹھونک دیتا تھا. اللہ تغو فی البلاد, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی. فاکثر فیہ الفساد, اور ان میں تھے بہت, ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. پھر کیا ہوا, فصب علیہم ربو کا صوت عذاب, وقت کا پٹا چلتا رہا اور جب متعین وقت ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوا, آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربک لبالمرصاد, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے, وہ ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ تم اسے دیکھتے نہیں ہو. اگر تم باز نہیں آؤ گے اور اس کی متعین گھڑی آ جائے گی, اس کا وقت ختم ہو جائے گا جو اس نے تمہیں مہلت دی ہے, تو اس کے حکم سے تمہیں پکڑ لیا جائے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ اب یہاں پر دو جملوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ کافر انسان جو اللہ پر اور اللہ کے نبیوں کی بات پر ایمان نہیں رکھتا, اس کا زندگی کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے, زندگی کا فلسفہ اس کا کیا ہوتا ہے, واٹ از ہز آئیڈیالوجی, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے, کس نقطہ نظر سے وہ زندگی بسر کرتا ہے. دو آیات کے اندر کفر کا سارا نظریہ بیان کر دیا گیا. کیا بیان کیا گیا, مگر انسان کا حال یہ ہے, سارے انسانوں کا نہیں, منکر انسانوں کا, انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے, آزمائش کے لیے اسے عزت اور نعمت دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے واہ میرے رب نے تو مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی اس کے نزدیک ایک ہی نقطہ نظر ہے زندگی کی کامیابی کا, کہ مال زیادہ تو ٹھیک کامیاب, مال کم اور ذلیل, وہ یہی سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں حالتوں میں نے تو اسے آزمانے کے لیے کیا تھا, میں نے نہ تو اس کو مال اس لیے دیا تھا کہ وہ کوئی معزز ہے اور میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں, میں نے تو اسے مال دیا تھا اس لیے کہ میں آزماؤں, آزمائش کے لیے مال دیا تھا. اس نے کہا واہ میں تو کامیاب ہو گیا. اور جب میں نے کسی انسان کو تنگ کیا, اس سے مال اسے کم دیا, تو وہ بھی آزمانے کے لیے دیا تھا, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ ہے اس کا نقطہ نظر. کامیابی اور ناکامی کا معیار اس نے دنیا کی بظاہر مال و دولت کو اور فراخی کو سمجھا ہوا ہے. حالانکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت کے ذریعے آزمائے تو وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے, کسی کو غربت کے ذریعے آزمائے تو اس میں بھی کامیاب ہو جائے. کلّا, اسی وجہ سے, یہ چونکہ تمہارا نقطہ نظر ہے زندگی کا, اسی وجہ سے تمہارے اندر اتنی اخلاقی کمزوری اور ضعف اور برائی پائی جاتی ہے کہ تم اتنے شکی القلب ہو گئے ہو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اور اس فلسفہ زندگی کی وجہ سے, اس فلسفہ زندگی کی وجہ سے اتنے برے ہو گئے ہو, اتنے نکارا ہو گئے ہو کہ ڈھیروں مال تمہارے پاس ہوتا ہے پھر بھی یتیم کا مال کھا جاتے ہو, پھر بھی غریب کا خون چوس جاتے ہو, محل پر محل تم نے بنائے ہوئے ہیں پھر بھی قوم پر تمہاری نظر ہے کہ ان کی ہڈیاں ہم نے کس طرح چوسنی ہے, اس لیے کہ تمہارا نقطۂ نظر یہ ہے. آپ دیکھیں ذرا اپنے معاشرے کو, یہ سارا نظر آتا ہے کہ چونکہ انسانوں کا نقطہ نظر ہی یہ ہے, وہ سمجھتے یہ ہیں کہ مال ہے تو ٹھیک ہے ہم کامیاب ہیں, مال نہیں ہے تو ہم بڑے ذلیل اور ناکارے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص درندہ اور بھیڑیا بن گیا ہے, اس کے اندر ہمدردی کے کوئی جذبات نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جس جج کے پاس قتل کا مقدمہ ہوتا ہے اور وہ رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے, کیا وہ بھیڑیا نہیں ہے؟ کیا وہ بھیڑیے سے کم ہے؟ لیکن وہ جج کیا کرے, اس جج کا نقطہ نظر ہی زندگی کا یہ ہے. بکلا بل لا تکرمون الیتیم, یہی وجہ ہے کہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے, یعنی یتیم سے بھی زیادتی کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور یہی نقطہ نظر چونکہ تمہارا ہے اس لیے مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. ولا وتاکلون التراث اکلا لما, اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جانا چاہتے ہو, یعنی چاہتے ہو کہ میراث کا جو جو مال مجھے ملے میں پٹواری سے مل کر, میں گھردور سے مل کر, میں تحصیلدار سے مل کر کسی طرح سب کی وراثت کو لپیٹ لوں. وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما, اور اسی دنیا کے اسی زندگی کے اسی نظریے نے تمہیں مال کی محبت میں بری طرح گرفتار کر دیا ہے, بری طرح تم مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے. کلا, ہرگز نہیں سنو. اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفاً صفا, اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له ذکرا, اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی, اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ, اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. ایک طرف تو یہ ہوگا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں, ایک طرف تو یہ ہوگا, اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف آواز آئے گی, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ جو میرے ہر حکم کو قبول کرتا تھا اور میری ہر رضا پر راضی اور مطمئن تھا, میرے لیے تو قتل بھی ہوا اور اطمینان کے ساتھ قتل ہوا. جب میں نے تجھے دیا تو بھی تو مطمئن رہا, اور جب میں نے تجھے نہیں دیا تو بھی تو مطمئن رہا. جب میں نے تجھے مکہ کی گلیوں میں آزمایا تو مطمئن رہا, جب میں نے مدینے کا بادشاہ تمہیں بنا دیا تو بھی تو مطمئن رہا. تو کمال چیز ہے, بس میری ہر تقدیر پر اور میرے ہر فیصلے پر اطمینان کی نعمت لے کے آیا. کتنا خوبصورت ہے تو, کتنا عظیم ہے تو. یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو میرے حکم پر مطمئن ہو گیا, اپنے نفس کو مطمئن کر لیا. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, آ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ پر راضی اور تو اس پر راضی, آ جا اپنے رب کی طرف. آزمائش کا وقت گزر گیا, گزر گیا وقت, آ جا اپنے رب کی طرف. فادخلی فی عبادی, میرے خوش قسمت بندوں میں شامل ہو جا. بدخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. دوسری طرف یہ آواز آئے گا,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي خجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذين تغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
صدق الله العظيم.
visit tazkeer.org